تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا۔ میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا۔ ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا۔ ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا۔ یہ تیری رضا میں جینا، یہ تیری رضا میں مرنا، یہ تیری رضا میں جینا، یہ تیری رضا میں مرنا۔ میری عبودیت پہ یا رب یہ ہے تیرا فضل کرنا، میری عبودیت پہ یا رب یہ ہے تیرا فضل کرنا۔ یہ تیری رضا میں جینا، یہ تیری رضا میں مرنا، میری عبودیت پہ یا رب یہ ہے تیرا فضل کرنا۔ یہی عاشقوں کا شیوا، یہی عاشقوں کی عادت، یہی عاشقوں کا شیوا، یہی عاشقوں کی عادت۔ کبھی گریا ہو بکا ہے، کبھی آہ سرد بھرنا، کبھی گریا ہو بکا ہے، کبھی آہ سرد بھرنا۔ یہی عاشقوں کا شیوا، یہی عاشقوں کی عادت، کبھی گریا ہو بکا ہے، کبھی آہ سرد بھرنا۔ ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا۔ یہی عشق کی علامت، یہی عشق کی ضمانت، یہی عشق کی علامت، یہی عشق کی ضمانت۔ کبھی ذکر ہو زباں سے، کبھی دل میں یاد کرنا، کبھی ذکر ہو زباں سے، کبھی دل میں یاد کرنا۔ یہی عشق کی علامت، یہی عشق کی ضمانت کبھی ذکر ہو زبان سے کبھی دل میں یاد کرنا. میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سارا میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا. میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. یہ تیری عنایتیں ہیں یہ تیری مدد کا صدقہ یہ تیری عنایتیں ہیں یہ تیری مدد کا صدقہ میری جان ناتوا کا تیرے غم پہ صبر کرنا میری جان ناتوا کا تیرے غم پہ صبر کرنا. یہ تیری عنایتیں ہیں یہ تیری مدد کا صدقہ میری جان ناتوا کا تیرے غم پہ صبر کرنا ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا کبھی دل پہ صبر کرنا کبھی دل سے شکر کرنا. یہ تیری عطا ہے یا رب یہ ہے تیرا جذب پنہا یہ تیری عطا ہے یا رب یہ ہے تیرا جذب پنہا میرا نالہ ندامت تیرے سنگ در پہ کرنا میرا نالہ ندامت تیرے سنگ در پہ کرنا میرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی، میرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی، تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا، تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا، میرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی، تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا، تیری شان جب ہے یہ تیری بندہ پروری ہے، تیری شان جگ ہے یہ تیری بندہ پروری ہے، میرے جان و دل کا تجھ کو ہم وقت یاد کرنا، میرے جان و دل کا تجھ کو ہم وقت یاد کرنا، تیری شان جگ ہے یہ تیری بندہ پروری ہے، میرے جان و دل کا تجھ کو ہم وقت یاد کرنا، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا، اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا، ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا کبھی دل سے شکر کرنا،
ایک حدیث پاک گزشتہ دنوں بھی بیان کی تھی، ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث شریف بیان فرمائی ہے متعدد جگہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت اس میں بھی ہے اور معرفت الہیہ میں بھی ہے، اور بھی مواعظ میں ہے بیانات میں ہے، اس کی بہت زبردست تشریح حضرت نے معرفت الہیہ میں فرمائی ہے، تو مناسب خیال ہوا کہ اصل بات تو یہ ہے کہ ہر انسان نے اپنا الگ الگ مقصود بنا رکھا ہے اور مقصود حقیقی سے بے خبر ہے، اسی وجہ سے غلط فہمی اور نادانی ناسمجھی کی وجہ سے لا علمی کی وجہ سے انسان زمانے کی نظر ہو جاتا ہے، زمانے کے رو میں بہہ جاتا ہے، گناہوں کی رو میں بہہ جاتا ہے، اور خواہشات نفسانیہ کو مقصود بنا بیٹھتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک نصیحت فرمائی ہے، جس شخص نے اس نصیحت کو پکڑ لیا اس کے لیے یہ راستہ بہت ہی آسان ہو جائے گا، کیونکہ مقصود کے سمجھنے میں غلطی کرنے سے راستہ دشوار ہو جاتا ہے. مثلاً ایک آدمی نے مقصود مال و دولت کو بنایا ہے، یا اچھے کپڑوں کو بنایا ہے، یا وزارت کی کرسی کو بنایا ہے، یا مل اور فیکٹریاں لگانے کو بنایا ہے. کسی کا کچھ مقصود ہے، کسی کا کچھ مقصود ہے. اب جب اس کو کسی اس کے مقصود سے ہٹا کر دوسرے مقصود کی طرف لانے کی کوشش کرو تو اس کو بہت مشکل پیش آتی ہے اور نہیں آنا چاہتا. وجہ یہی ہے کہ لا علمی ہے، معلوم نہیں ہے، بے خبری ہے کہ ہمارا مقصد حقیقی ہماری پیدائش کا کیا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ مقصود حقیقی اللہ نے بیان فرما دیا کہ وہ ذات ہے جس نے ہم کو پیدا کیا. کس لیے؟ لنبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم یہ دیکھیں کہ تم میں سے کون کون اچھے اعمال کرتا ہے. محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی حدیث کو جو ہے یہ بیان فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے محبوب حقیقی نے جو ہے یہاں مقصد کو واضح کر دیا ہے. اور ان کی کریمی دیکھیے، وہ یہ کریمی کہ زیادہ اعمال پر نہیں نجات کا دار و مدار رکھا. یہ نہیں فرمایا کہ ہم یہ دیکھیں تم میں سے کون زیادہ عمل کرنے والا ہے. تو اگر یہ رکھ دیتے تو کمزور لوگ کہاں جاتے؟ تو یہ ان کی کریمی ہے کہ تھوڑا عمل کر لو لیکن عمل اچھا ہو، احسن عمل ہو، عمل صالح ہو، اور اس عمل صالح میں بھی بڑھیاپن ہو. جتنا بڑھیا ہوگا، جتنا حسن و خوبی سے اس عمل کو کرے گا، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی خوشی، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی. تو یہ دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ لنبلوکم ایکم احسن عملا، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے، طاعتوں میں کون جلدی کرتا ہے، کون حرام کاموں سے بچتا ہے اور ہماری اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے. تمام مقاصد کی نفی ہو گئی ہے، نہیں پیدا کیا، تمام مقاصد کی نفی ہو گئی کہ سوا اس کے اور کوئی مقصد نہیں ہماری پیدائش کا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اور عبادت کی معنی کہ اللہ تعالیٰ کو یہاں رہ کر ہم پہچانیں. جتنی بھی عبادات ہیں، جتنی بھی، ان کا سب کا سب کا مطلوب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا ہو اور اللہ تعالیٰ کا تقرب پیدا ہو، قرب خاص پیدا ہو. فرض نمازوں کو لے لیجئے، روزوں کو لے لیجئے، زکوٰۃ کو لے لیجئے، ہر نیک عمل سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے، اللہ کا پیارا بننا، اللہ کا قرب خاص حاصل کرنا. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ولایت عامہ تو اللہ تعالیٰ نے مفت میں بانٹ دی مسلمانوں کو، یا یہ پہلے ہی فرما دی یا ایہا الذین آمنوا، ہے نا، کہ اے ایمان والو اتقوا اللہ، تقوا اختیار کر لو. ایمان تو ہم نے تمہیں مفت میں دے ہی دیا، تو ولایت عامہ، عام ولایت تو ہم نے تمہیں دے ہی دی، مگر یہ کوئی کمال نہ، تمہارا اس میں کیا رول ہے، یہ تو ہم نے خود ہی دے دی تم کو مفت میں، ہے نا. تو آپ فرماتے ہیں کہ اب کیا کام کرنا ہے، اتقوا اللہ، تقوا اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، برے کاموں سے بچو، پرہیزگاری اختیار کرو، تو کیا ہوگا کہ تم کو ہم ولایت خاصہ سے نواز دیں گے. ان اولیاءہ الا المتقون. ایمان تو ہم نے تمہیں دے دیا. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدھا کام تو ہو ہی گیا، اب ایک کام کرنا ہے ولایت خاصہ کے لیے کہ بھائی برے کاموں کو چھوڑ دو. تو یہ بھی اللہ کی کتنی مہربانی ہے کہ برے کاموں کو چھوڑنے پر اپنی دوستی عطا فرما رہے ہیں. برے کام تو ہیں ہی برے، ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، تو انہی کو چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی دے دی، بس، ہے نا. تو فرماتے ہیں کہ جمادے چند دادم جان خریدم، بحمد اللہ عجب ارزا خریدا. یہ بہت ہی سستا سودا ہے کہ کام بھی کون سے چھوڑے, گندے کام, غلیظ کام, گن والے کام, جن سے نفرت ہونی چاہیے ان کاموں کو چھوڑنا. تو یہ کون سا ہمارے, ہم نے کون سا تیر مارا, ہم نے اپنے اوپر احسان کیا ہے نا. یہ بھی کتنی مہربانی ہے, احسان بھی ہم اپنے اوپر کر رہے ہیں, ولایت ہو اپنے فضل ہی سے دے رہے ہیں. ہم گناہ سے بچ کے اللہ کو کیا دے سکتے ہیں, ہم نماز پڑھ کے اللہ کو کیا دے سکتے ہیں, روزہ رکھ کے اللہ کو کیا دے سکتے ہیں. تو یہ اپنے ہی اوپر احسان ہے, گناہوں کو چھوڑنا اور عبادت کرنا, کیونکہ عبادت کے لائق بھی اللہ ہی ہیں اور ان کی عبادت سے ان کا تقرب حاصل ہوتا ہے. تو اصل مقصود کیا ہے انسان کی پیدائش کا, کہ دنیا میں آ کر اپنے برے برے تقاضوں پر, خواہشات پر دبا کر ان کو کچل کر اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا, یہ ہے مقصود انسان کی زندگی کا, ان کی رضا کامل حاصل کرنا. تو جب یہ مقصود طے ہو جائے گا تب جو ہے انسان کو راستہ چلنا آسان ہو جاتا ہے. مثلاً ایک دنیا کی پڑھائی پڑھتا ہے, جب تک اس کا مقصود نہیں ہوتا کہ مجھے ایم ایس سی کرنا ہے یا بی ایس سی کرنا ہے, کیا کرنا ہے, اس وقت تک وہ پریشان رہتا ہے. جب اس کو مقصود حاصل ہو جاتا ہے, اب دیکھو کیسے تن من دھن سے وہ پڑھائی میں لگ جاتا ہے. تو ایسے ہی مقصود کا تعین کرنا, تو مقصود کا تعین قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. اب رہنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ دنیا میں کیسے رہو. تو یہ ارشاد فرمایا کہ کن فی دنیا کا انا کا غریب, دنیا میں ایسے رہو بھائی, تھوڑے عرصے کے لیے یہاں رہنا ہے, تھوڑے عرصے کے لیے آئے ہیں, اور اس کے بعد اگلا جہان جب آنکھ بند ہوگی, اب اگلا جہان جو حقیقی جہان ہے ہمارا وہ شروع ہو گیا. آنکھ بند ہوتے ہی وہ جہان بالکل اس جہان کے بالکل مختلف ہے. ایسا جہان نہیں ہے, یہ سیمنٹ اور لوہے کی دیواریں نہیں ہیں, یہاں فیکٹریاں اور بینک اور گاڑیاں اور بنگلے اور یہ چوکر چاکر, وہاں کا جہان بالکل بدلا ہوا ہے, اور وہاں کی کرنسی بھی بالکل بدلی ہوئی ہے. نہ وہاں روپیہ چلے گا, نہ وہاں ڈالر چلے گا, نہ وہاں سونا چلے گا, نہ وہاں چاندی چلے گی, نہ وزارت کی کوسی چلے گی, نہ بادشاہت چلے گی, نہ سیدی چلے گی, نہ پٹھانی چلے گی, نہ سرداری چلے گی. وہاں کیا چلے گا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم محترم عزت والا کون ہوگا, شرف والا کون ہوگا وہاں, تقوا والا. جتنا زیادہ تقوا ہوگا اتنا ہی زیادہ شرف. اب کرنسی بدل گئی وہاں ہے نا. تو ہمارا اصلی وطن جو آخرت ہے یہ تو تھوڑی دیر کی جگہ ہے. تو یہاں رہنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر رہتا ہے. یعنی یہاں یہ مراد ہے کہ مسافرت میں انسان کو زیادہ اہتمام نہیں ہوتا اپنی راحت اور عیش و آرام کا, تھوڑی بہت وہ راحت کتنی ہو کر لیتا ہے, بھائی چلو سائیدار جگہ ڈھونڈ لی, بینچ دیکھ لی کہیں اسٹیشن پہ ہے, یا ٹرانزٹ میں ہے تو اچھی سیٹ دیکھ لی, تھوڑا جو اویلیبل ہوا وہاں ایئرپورٹ پہ اسٹیشن پہ وہ کھا پی لیا, چلو بھائی اب تھوڑی دیر کے بعد تو روانگی ہے, نہیں بھی ملا بھوک نہیں بھی مٹی کوئی بات نہیں, منزل پہ جا کے کھا لیں گے اچھی طرح, اچھی چیز کھا لیں گے. میرے مرشد فرماتے تھے کہ اسٹیشن پہ چائے بھی جیسی تیسی ہوتی ہے آدمی پی لیتا ہے, کہ بھائی چلو چائے جو شاندے کی طرح سے مل گئی چائے, لیکن چلو پی لو, کچھ حفاظت رہے گی نزلے زکام سے اور سفر میں تھکن دور ہو جائے گی, پی لیتا ہے کہ بھائی منزل پہ جا کے اچھی پیئیں گے. تو یاد رکھو کہ یہ ہماری منزل نہیں ہے, یہ تو ہمیں عارضی طور پر, یہ ہمارا گویا ایک ٹرانزٹ اسٹیشن ہے, بس تھوڑی دیر کے بعد ایک ٹرین آئے گی اور ہمیں جو ہے یہاں اس سفر سے ہمارے اصلی وطن پہنچانے والی ہے نا. بہت کہتے ہیں نا انتقال ہو گیا, انتقال کے معنی منتقل ہو جانا, منتقل ہو جانا, اس جہان سے اگلے جہان میں منتقل ہونا ہے, اور وہاں کی سب چیز بدلی ہوئی ہے, کرنسی بھی بدلی ہوئی ہے, حالات بھی بدلے ہوئے ہیں, ہر طرح کے جو ہے حالات وہاں کے بدلے ہوئے ہیں. تو تھوڑی دیر کے لیے جس طرح کوئی انسان اپنی راحت دائمی کا انتظام نہیں کرتا, مستقل انتظام نہیں کرتا, عارضی انتظام کرتا ہے, اسی طرح سے یہاں عارضی انتظام تو ٹھیک ہے کہ بھائی پیٹ لگا ہوا ہے, روٹی کمانی ہے, گھر ہے, گھر چاہیے, سب چھپانے کو, گرمی سردی کا انتظام کرنا ہے, جہاں تک ممکن ہو سکے انتظام کر لیا, لیکن مقصود کو نہ بھولے, مقصود اور منزل کو نہ بھولے کہ بھائی یہ ہماری جگہ ہے نہیں رہنے کی, بس ٹھیک ہے جس طرح سے گزارا ہو سکے کر لو اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. تو دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر رہتا ہے, یہاں کی خوشی بھی عارضی ہے، یہاں کا غم اور تکلیف بھی عارضی ہے، لہذا یہاں کے غموں سے متاثر نہ ہو، زیادہ ان کے پیچھے مت پڑو کہ کس طرح ہمارا غم راحت میں تبدیل ہو جائے۔ غم کو راحت میں تبدیل کرنے کا تو ایک ہی نسخہ ہے واحد پوری کائنات میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو چین اور سکون ملتا ہے، سوائے اس کے کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں۔ تو لہذا یہاں کے غموں کو بھی زیادہ اہمیت مت دو، یہاں کے تکالیف کو بھی زیادہ اہمیت مت دو، اسی طرح یہاں کی خوشیوں کو بھی زیادہ اہمیت مت دو، اس لیے کہ یہ دائمی نہیں ہے، تھوڑے دن کبھی 19-20 یہ ایام اللہ تعالیٰ بدلتے رہتے ہیں، کبھی خوشی ہے کبھی غم ہے کبھی کیسے حالات ہیں کبھی کیسے حالات ہیں، لہذا ان کو زیادہ اہمیت مت دو، مقصود کو مت بھولو، منزل کو مت بھولو کہ یہ منزل ہماری ہے نہیں، یہ مقصود ہمارا ہے نہیں، ہمارا مقصود اللہ کو راضی کرنا اور ہماری منزل آخرت ہے۔ تو دنیا میں کیسے رہنا ہے کہ مسافر کی طرح۔ پھر آگے ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ دوسرا جز الگ ہی چیز ہے، لیکن اسی کا درجہ ہے، معرفت الہی نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ یہ اگلا درجہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوعادر السبیل، کہ بلکہ ایسے رہو، یہاں او جو ہے یا کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ کے معنی میں، بلکہ یا معنی یا تو یوں رہو یا یوں رہو، تو یہ نہیں ہے بلکہ آگے ہیں بلکہ، یعنی گن فی دنیا کا انک غریب، دنیا میں مسافر کی طرح رہو، پھر آگے اگلا درجہ بڑا درجہ بیان فرمایا بلکہ اس طرح رہو کہ جیسے کوئی گزرنے والا گزرگاہ سے گزرتا ہے، تو وہ تو اتنا بھی اہتمام نہیں کرتا کہ ادھر ادھر دیکھے کہ یہاں بیٹھنے کی کوئی جگہ ہے، بلکہ وہ تو چلتا ہی جاتا ہے، بچتا بچاتا چل رہا ہے۔ تو یہ پہلی دفعہ ہمیں معلوم ہوا معرفت الہیہ پڑھنے سے، یہ حدیث پاک کی معنی تو دیکھو کہ عاشقان خدا سے ہمارے حضرت قطب زما عارف اللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم بھی فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے معنی اور اس کے تفاسیر کو سننا ہو سیکھنا ہو تو عاشقوں خدا کے عاشقوں سے سیکھو، وہ بتائیں گے تمہیں کہ اس کے اسرار و رموز کیا ہیں، اس کی حقیقت وہ بتلائیں گے۔ محبت کہتی ہے دل کی کہانی، لغت تعبیر کرتی ہے معنی، محبت دل کی کہتی ہے کہانی، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کے عاشقوں سے جو ہے یہ عاشقانہ تفاسیر سنو، دل کی دنیا بدل جاتی ہے، حالات بدل جاتے ہیں، مقصود بدل جائے گا، مقصود حقیقی حاصل ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ اس طرح رہو، بلکہ اس طرح رہو کہ جیسے کوئی گزرنے والا راہ گزر جاتا ہے، اور عابر السبیل وعد نفسك من اہل القبور، ہم یہی سمجھتے تھے الفاظ سے کہ بھائی اس کی معنی یہ ہے کہ بس اب جب قبر میں جانے والے ہیں تو اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ بس اب مردہ ہیں، بلکہ معرفت الہی میں کیا بیان فرمایا حضرت نے، فرمایا کہ یہ جو معنی ہے وعد نفسك من اہل القبور، اس کے معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو مردے کی طرح شمار یہ کرو کہ جس طرح مردہ بدستے زندہ ہوتا ہے، جس طرح زندہ آدمی مردہ میت کو نہلاتا ہے، الٹ پلٹ کرتا ہے، مردہ تو کچھ بھی نہیں کہتا، کوئی اس سے مزاحمت نہیں کرتا، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا، تو مومن کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کامل پر راضی رہے، تسلیم و رضا اختیار کرے، ہر حکم کو بجا لائے اور اپنی رائے کو اپنی بری خواہشات کو فنا کر دے، جو بھی خواہش ہو اپنی اس کو فنا کر دے، جس طرح مردہ بدستے زندہ ہوتا ہے۔ یہ ہے طریقہ دنیا میں کہ جو بھی اللہ کا حکم آ جائے اس میں کیوں اور کیا اور دلیل مت مانگے، کیوں کیا نہ کرے دلیل مت مانگے، یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، کہاں لکھا ہے، ان باتوں سے وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور مقصود حاصل نہیں ہوتا۔ تو کسی مستند آدمی کو جب اپنا مقتدا بنا لیا، جس کے ایک سلسلہ ہے اور متبع سنت و شریعت ہے، پھر اس میں کیوں اور کیا کرنا جو ہے یہ بیوقوفی کی علامت ہے، بس اس کے پیچھے چلتے رہو چلتے رہو، انشاءاللہ منزل مقصود پہ پہنچ جاؤ گے۔ تو یہ ہے طریقہ دنیا میں رہنے کا، اور جو جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے بس ان باتوں سے رک جاؤ۔ تو یہ ہے کہ اب یہاں پر یہ نہیں کہ بھئی زمانہ کہاں جا رہا ہے، اب دنیا میں ہم رہ رہے ہیں تو دنیا والوں سے بھی ذرا ہم ان کے ساتھ بھی چلیں، تو ایسا نہیں ہے، یہ راستہ بھٹک جائے گا۔ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، کہ اللہ کا راستہ عقل سے طے نہیں ہوتا بلکہ دیوانے پن سے طے ہوتا ہے۔ ہاں عاشقانہ راستہ ہے تو عاشقوں کو کیوں اور کیا درکار نہیں ہوتا، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے۔ کیوں اور کیا کرنے والے، ہمیشہ پھنسے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں اور بھٹکتے رہتے ہیں، ان کو راستہ ملتا نہیں، جب راستہ نہیں ملتا تو منزل بھی نہیں ملتی۔ تو لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ کسی ایسے اللہ والے سے تعلق مضبوط رکھیں۔ بعض لوگ تعلق کر لیتے ہیں، بیعت بھی ہو جاتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ایک زمانہ گزر جاتا ہے لیکن نہ تو اپنے حالات کی اطلاع کرتے ہیں، نہ ہی کوئی اتفاق کی اطلاع کرتے ہیں۔ تو راستہ اس طرح نہیں طے ہوتا، راستہ اسی طرح طے ہوگا کہ اپنے مرشد سے تعلق مضبوط رکھے۔ ہمارے مرشد قطب زمان عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں، عجیب بات، کیسے معانی پنہا ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مختصر جملوں میں معانی کے دریا پنہا ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تعلق یہ ہے کہ بے تعلقی نہ ہو۔ اتنی مختصر سے جملے کے اندر، میں جس کو جملہ بتاتا ہوں وہ پہلے تو ذرا سمجھتا نہیں، جب دوبارہ کہتا ہوں تو پھر کہتا ہے واقعی یہ کیسا زبردست بیان ہے، ایک جملے میں پورا بیان ہے۔ اگر ہم جیسے آدمی ہو تو پتہ نہیں تشریحات کے کئی صفحات لکھ دے گا کہ بھئی تعلق کا کیا مطلب ہے، کیسا ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے۔ حضرت نے ایک مختصر جملے میں جو ہے بتا دیا کہ تعلق کس کو کہتے ہیں، تعلق یہ ہے کہ بے تعلقی نہ ہو، ہے نا۔ تو خود بخود پھر راستہ کھلتا جاتا ہے۔ تو اپنے مرشد سے تعلق رکھنا اور اس کو اطلاع حال مسلسل کرتے رہنا، اور جہاں تک ممکن ہو سکے اس کی صحبت میں آتے جاتے رہنا اور اس سے رہنمائی لیتے رہنا اور اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا۔ ساری باتیں بیان سے حاصل نہیں ہوتی اور ساری باتیں جو ہیں دل سے دل میں منتقل نہیں ہو پاتی۔ دل سے دل میں تو اللہ کی محبت پیوست ہوتی ہے، لیکن ساتھ میں پھر عمل بھی تو سیکھنا ہے، کون سے موقع کا کیا عمل ہے، کون سے موقع کا کیا عمل ہے، کس سنت کو کیسے اپنانا ہے۔ تو یہ سب باتیں صحبت سے حاصل ہوتی ہیں۔ تو ساتھ میں رہے جہاں تک ممکن ہو سکے، اور جو خواتین ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ آسان رکھا ہے کہ وہ پردے ہی سے ان کو یہ ساری چیزیں سب مل جاتی ہیں، شیخ کی آواز سننے سے اور آواز سننے سے بیانات سننے سے وہ سب کی سب باتیں ان کی۔ ویسے بھی خواتین کے لیے اللہ نے راستہ آسان رکھا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو عورت نہ فرائض نماز، فرائض واجبات، سنن موقعہ کی خوب اچھی طرح ادائی کی کرے، زکوٰۃ وغیرہ ادا کرے اور تمام فرائض کو انجام دے، اس کے علاوہ اپنے شوہر کی خوب خدمت کرے، اس کو راضی رکھے، اس کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو اختیار دیں گے آخرت میں کہ جنت کے آٹھوں دروازے میں سے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو۔ تو کتنی بڑی نعمت اتنی آسانی سے گھر میں بیٹھے بٹھائے، تھوڑا سا اپنے نفس کا مجاہدہ ہے، تھوڑا سا نفس کا مجاہدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کیسے انعامات سے نواز دیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آسان راستہ رکھا ہے عورتوں کے لیے۔ تو مقصود یہ ہے، بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ہم اپنے مقصود کو سمجھیں کہ مقصود ہمارا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ ہاں ہاں، ہمارے حضرت کا شعر یاد آ گیا، نئے تیرا دل نئے تیری جاں چاہیے، ان کو تجھ سے خون ارما چاہیے، ان کو تجھ سے خون ارما چاہیے۔ اس راستے سے اللہ تعالیٰ بہت جلد راضی ہو جاتے ہیں۔ کثرت عبادت کتنی کر لو گے، فرشتوں نے تو اللہ تعالیٰ سے اعتراض یہ کیا تھا کہ اللہ آپ کی عبادت کے لیے تو ہم کافی ہیں، آپ انسان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں، کیا ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی نہیں ہیں؟ یہ تو زمین میں جا کے اور بھی فساد بھی مچائے گا، عبادت کرے گا تو فساد بھی مچائے گا، قتل و خون، غارت گری، چوری ڈاکہ یہ بھی کرے گا، تو عبادت کے لیے ہم کافی نہیں ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ خاص انسان کا شرف اور کمال یہ ہے کہ انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خواہشات کا ایک سمندر رکھ کے پیدا کیا ہے۔ فرشتوں کے اندر خواہشات نفسانی نہیں ہیں۔ تو انسان کا شرف اور کمال تبھی ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی خواہشات کو فنا کر کے، کچل کے اور ان تقاضوں پر عمل نہ کر کے اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک راستہ جو ہے وہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا اللہ نے رکھا ہے، جس کو ہمارے حضرت فرماتے تھے مائنس وائرنگ ہے، مائنس وائرنگ۔ یہ تو پازیٹو وائرنگ ہے، تو فرشتوں کے پاس صرف پازیٹو معاملہ ہے، نگیٹو نہیں ہے، نگیٹو معاملہ۔ اور یہ جو نگیٹو وائر ہے یہ اتنا ضروری ہے کہ اگر کوئی آدمی پازیٹو وائرنگ سارے بلڈنگ میں کر دے और कहे भाई नेगेटिव तो नेगेटिव है, इसको क्या फायदा हो, नेगेटिव माने कुछ भी नहीं, तो क्या जरूरत है आपको तार लगाने की, तो मालूम करेंगे कि नहीं भाई ये तो बहुत जरूरी है, जब तक ये ना होगा तो पॉजिटिव किसी काम का नहीं है। इसी तरह से हमारी इबादत मुस्बता जो है जाया हो जाती हैं अगर हम नेगेटिव वायरिंग ना करें, यानी अपने अपने नफ्स को, ख्वाहिशात नफसानी को कुचले नहीं, गुनाहों से बचे नहीं, तो ये हमारी इबादत के जाया होने का खदशा है। और यही रास्ता अल्लाह ताला का जो है शॉर्टकट रास्ता है, ज्यादा जल्दी हमारे हजरत फरमाते थे कि साहिर हुज़्न यानी गुनाहों से बचने का गम उठाने वाला अल्लाह का रास्ता जल्दी तय करता है। साहिर हुज़्न जो है अल्लाह की तरफ तेजी से तरक्की करता है, पर लगा के उड़ता है, पर जिब्रील से होता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम के पास भी ख्वाहिशात नफसानी को कुचलने का कोई तरीका नहीं, कोई है ही नहीं उनके यहाँ रास्ता, वो तो मासूम मखलूक हैं, इबादत ही इबादत करते हैं, अल्लाह की उनके यहाँ नाफरमानी का कोई तसव्वुर ही नहीं है। ये इंसान है, इंसान का शरफ है। मौलाना रूमी फरमाते हैं आदमियत लहम शहम पोस्त नेस्त, आदमियत जुज रेजाए दोस्त नेस्त। वाह क्या शेर फरमाया है कि आदमियत इसका नाम नहीं है कि मोटे ताजे गोश्त और ये हड्डी का पहाड़ बन जाए और बड़ी बड़ी मूछें रख ले और बड़े पगड़ी बांध ले या कोई सूट बूट और टाई लगा ले और बंगले गाड़ियों में फिर रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, ये आदमियत नहीं है। आदमियत जो रिजाए दोस्त ने, आदमी तो वो है, आदमी क्या मतलब आदम अलैहिस्सलाम वाला, तो आदम अलैहिस्सलाम वाला तो वो है जो आदमियत से रहता है, यानी अल्लाह ताला की रिजा हासिल हो जाए उसको, ये है आदमियत। उसके आमाल ऐसे हों अल्लाह के रिजा वाले और उसके आमाल ऐसे हों अल्लाह की रजा के खिलाफ तमाम नामर्जियात से बचने वाले, ये है आदमी। तो अल्लाह ताला हम सबको आदमी बना दे, या अल्लाह ताला आपकी रजाए कामिल हम सबको नसीब फरमा दे। इसके लिए ही दोस्तों मेहनत थोड़ी सी है, जिंदगी थोड़ी सी है, और इसके फौरी बाद जो है हमारे साथ मामला जो है वो शुरू हो जाएगा। तो नेक आमाल वाले मजे में होंगे और बुरे आमाल वाले खुदा न खास्ता जो तौबा के बगैर दुनिया से चले जाएंगे उनके लिए बड़ी मुश्किलात है मेरे दोस्तों। 50,000 बरस का एक दिन किसने देखा है, वो 50,000 बरस का दिन बरहक है, इससे पहले कब्र की घाटी है, कितना बरसा बरस उसमें रहना है। तो जो आदमी नेक आमाल करके जाएगा उसके लिए क्या दुनिया में ही बशारत अल्लाह ने दे दी, अला इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कोई खौफ नहीं है, कोई गम नहीं तुम्हारे लिए, है ना, ये तुम तो हमारे दोस्त हो, दोस्तों के लिए खौफ और गम का क्या मामला, कुछ भी नहीं है ना। और खुदा ना खास्ता अगर बुरे आमाल करके चले गए तो ये कब्र की भी मुश्किलात बहुत परेशानी। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी कब्र के पास तशरीफ ले जाते तो इतना रोते कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती है, बहते रहते आंसू। और साहबा ने अर्ज किया कि हजरत ये क्या मामला है कि आप जहन्नम के अजाब का तज़किरा आता है इतना नहीं रोते, कब्र के तज़किरे पे कब्र पे आकर आपका यह हाल क्यों हो जाता है। तो फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने इरशाद फरमाते सुना कि ये कब्र की घाटी ऐसी है कि जिसकी ये घाटी आसान हो गई उसके बाकी तमाम रास्ता भी आसान हो जाएगा, और खुदा न खास्ता जिसको यहां मुश्किल पेश आ गई उसकी बाकी तमाम मंजिलें भी मुश्किल पेश आएगी। देखिए कब्र ही से जो है मामला बदल गया है ना, और फिर उसके बाद जो हशर का मामला है जब उठाए जाएंगे, तो 50,000 बरस का तो एक दिन है, तो एक दिन 50,000 बरस का है, जबकि हदीस मुबारका में लिखा है कि एक हफ्ते तक तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में पड़े रहेंगे, रोते रहेंगे अल्लाह से एक हफ्ते तक हशर के मैदान में, कि फिर अल्लाह ताला कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत फरमाएंगे कि आप सर उठाइए अपना और मांगिए क्या मांगते हैं। तो एक हफ्ता तो ये गुजर जाएगा, तो ये भी यहां भी मामला जो है यानी एक दिन 50,000 बरस का है, तो सोचिए कि 7 दिन कैसे गुजरेंगे है, और उसके अलावा भी बहुत वक्त है। लेकिन मेरे दोस्त हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया है कि ये इतना तवील और लंबा जो अरसा है ये मोमिन सालेह के लिए, गुनाहों से बचने वाले के लिए, अल्लाह की रजा हासिल करने वाले के लिए, और दुनिया में जो अल्लाह का बन के रहा उसके लिए मामला ऐसा नहीं होगा। उसके लिए सारा वक्त, क्योंकि अल्लाह ताला जमान और मकान के मालिक हैं, उसके लिए सारा वक्त अल्लाह ताला समेट देंगे اور اس کو ایسا محسوس ہوگا جیسے ایک فرض نماز کا وقت ہے، سبحان اللہ. اور پھر جو ہے خدا نخواستہ بھوڑے لوگوں کے لیے پھر کتنی پریشانی ہے. تو عافیت اسی کے اندر ہے کہ بھائی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا بن کے رہو، اور اللہ تعالیٰ کا حق بھی یہی ہے کہ انہی کا بن کے رہے بندہ، ہے نا. تو کس قدر اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں نیک لوگوں کے لیے. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کی جوتیاں اٹھائے اٹھائے پھر رہے ہیں، ان کی ایک نظر دیکھنے کے لیے جو ہے لوگ جو ہے وہ ترس رہے ہیں. کیا وجہ ہے میرے دوستو؟ وجہ یہی ہے کہ جس کو ہمارے حضرت نے شعر میں بیان فرمایا، مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے. خالق جنت کی تجلیات اپنے قلب میں لیے ہوئے پھر رہا ہے، پھرتا ہوں دل میں یار کو مہمان کیے ہوئے، روئے زمین کو کوچے جانا کیے ہوئے. جہاں وہ جاتے ہیں وجالنا لہو نور یمشی بھی فی الناس، کہ وہ اللہ کا نور ان کے ساتھ ہوتا ہے، ہر جگہ اللہ کا نور ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو میرے دوستو یہ زندگی اچھی ہے یا بری رسوائی والی پٹنے والی ہر وقت پریشانی والی زندگی اچھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مہربانی فرمائی کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی یہ معاملہ آسانی کا اور مزیداری کا کر دیا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. دنیا ہی میں وعدہ کر دیا کہ معلوم ہے کہ بھائی تم بھی انسان ہو اور ہمیں تم سے محبت ہے، تو لہٰذا ہم تمہیں دنیا میں بھی آرام سے رکھتے ہیں چلو. حالانکہ اگر نہ بھی وعدہ کرتے، بلکہ عجیب بات ہے کہ میں مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ تعالی جہنم پیدا نہیں بھی فرماتے تو بھی اللہ کے شریف بندے اللہ کو ناراض نہیں کرتے. شرافت کا تو تقاضا، بندگی کا، عبدیت کا تقاضا یہی ہے کہ انہوں نے پیدا کیا، وہ ہمیں کھلا رہے ہیں، وہ زندگی دے رہے ہیں، وہ ہمیں رزق دے رہے ہیں، تمام نعمتیں ہم کو دے رہے ہیں. تو شرافت کا تقاضا یہی ہے کہ اتنے احسان کرنے والے مالک کو ناراض کیوں کیا جائے، جبکہ وہ یہ دوزخ کا ڈنڈا بھی اللہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے یہ بھی خدا کی قسم بوجہ محبت کے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتے، ہے نا، کسی کو نہیں ڈالنا چاہتے. یہ ڈراوا بھی اللہ نے جو دیا ہے جہنم کا، وہ بھی راہ راست پہ لانے کے لیے دیا ہے کہ تم راہ راست پہ آ جاؤ، سارے کے سارے تم جنت میں چلے جاؤ، ہمارا کوئی نقصان نہیں، ہم اس جیسی کروڑہا جنتیں پیدا کر سکتے ہیں. تو تم سارے کے سارے تم جنت والے بن جاؤ، جیسے ماں باپ جو ہے بچوں کو ذرا ڈرا دھمکا دیتے ہیں تاکہ وہ برے کام نہ کریں، نقصان کے کام نہ کریں. تو یہ جہنم بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا فرمائی، لیکن ہم اپنی شامت اعمال سے اس کا کسب کرتے ہیں، اس کو کماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے پورا پورا بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یقین جانیے کہ بہت سے لوگ جو ہے اس بات کو اہمیت نہیں دے رہے، نگاہوں کی حفاظت کو کسی نہ کسی بہانے جو ہے وہ اس میں مبتلا ہیں. تو میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے تو بارہا قسم اٹھا کر فرمایا ہے، اور کتنے لوگوں کا مشاہدہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے نظر کی حفاظت کی اور 100% حفاظت کی، آج دیکھتے ہیں کہ کس قدر وہ مزے میں ہیں، چاہے وہ سائیکل پہ ہی کیوں نہ جا رہے ہوں، لیکن دل کے اندر ان کے ایک عجیب جولانی اور چہرے پر ان کے ایسے انوارات اور ایسا نور اور چمک دمک ہوتی ہے کہ آپ دیکھتے ہی رہ جائیے. تو واللہ یہ کیا بات ہے، یہ حدیث پاک میں وعدہ ہے کہ من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ. حلاوت ایمانی ان کے قلب کے اندر اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. قلب چونکہ پمپنگ اسٹیشن ہے، تو جب قلب کے اندر وہ انوارات حاصل ہوتے ہیں تو وہ سارے جسم میں انوارات کو سپلائی کرتے ہیں، سر سے پیر تک ماشاءاللہ. ایسے لوگوں کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے. اذا ذکر اللہ، حدیث پاک میں ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے. میرے دوستو یہ نظر کی حفاظت کا جو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ اعلان فرمایا ہے، اور یہ کار تجدید تھا ہمارے حضرت کا، قیامت تک کے لیے کار تجدید ہے کہ یہ نظر کی حفاظت، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک ازکی لہم، یہ تمہارے لیے سب سے زیادہ پاک کرنے والی چیز ہے. تو اور اسی کے لیے اسی سے جو ہے وہ یہ بھی ہے وحسن فرجی، کہ اللہ تعالیٰ جو نظر کی حفاظت کے ذریعے جو ہے وہ ویحفظو فروجہم، کہ اپنی شرمگاہوں کی اگر حفاظت ہم کو مطلوب ہے تو نظر کی حفاظت کرنی ہوگی. اگر بدنگاہی کی تو لازماً شرمگاہ بھی محفوظ نہیں رہے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی اپنی زبان کی اور وہ چیز جو دانتوں کے درمیان ہے اور وہ چیز جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے اس کی حفاظت کر لے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اتنی بڑی بات ہے میرے دوستوں کہ زبان کا استعمال بھی سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے, اور زبان کے ذریعے ہم بہت جلدی اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں اور گناہوں کے پہاڑ اپنے سر پہ لاد دیتے ہیں اور معلوم بھی نہیں چلتا کہ ہم نے کیا تیر برسا دیے زبان سے. تو نگاہ کی حفاظت کے علاوہ اس زبان کی حفاظت بھی بہت اہم ہے. بہرحال فی الحال یہی عرض کر رہا تھا کہ نگاہ کی حفاظت جو ہے جس نے کر لی وہ سمجھو کہ اس نے اس کا بیڑا ہی پار ہو گیا. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بدنگاہی جو ہے یہ ایسا عمل ہے کہ گویا آپ نے ایسکیلیٹر نیچے جانے والے ایسکیلیٹر پہ قدم رکھ دیا. قدم رکھنے کے بعد ایسکیلیٹر جو الیکٹرانک سیڑھیاں ہوتی ہیں خود بخود نیچے جا رہی ہوتی ہیں. تو بد نگاہی کرنے والا جو ہے وہ ذلت کی پستیوں اور رسوائیوں میں خود بخود گرتا چلا جاتا ہے. تو اسی کا عکس اگر کر لیجئے حضرت کی برکت سے یہ عکس دل میں آ گیا کہ اگر کوئی شخص نظر کی حفاظت کرنا شروع کر دے تو اس نے گویا اوپر جانے والے ایسکیلیٹر پر قدم رکھ دیا, اور یہ ایک کام وہ کرتا رہے تو خود بخود اللہ تعالیٰ کا قرب خاص اس کو نصیب ہو جائے گا, بلندیوں پر وہ پہنچ جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ, ولایت کی بلندیوں پر. اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا بھی یہی کرتے تھے کہ چھوٹی موٹی ولایت نہیں ولایت صدیقیت کی انتہا کو پا جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. نشوتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. واقعہ نمبر 18 بخاری شریف میں ہے کہ پھر مجھ کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا, سو اس کے بیر اتنے بڑے بڑے تھے جیسے مقام ہجر کے مٹکے, اور اس کے پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان. جبریل علیہ السلام نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے اور وہاں چار نہریں ہیں, دو اندر کو جا رہی ہیں اور دو باہر کو آ رہی ہیں. میں نے پوچھا اے جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو اندر کو جاتی ہیں یہ جنت میں دو نہریں ہیں, اور جو باہر جو آ رہی ہیں یہ نیل اور فرات ہے. پھر میرے پاس ایک برتن شراب کا اور دوسرا دودھ کا اور تیسرا شہد کا لایا گیا. میں نے دودھ کو اختیار کیا. جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ فطرت ہے یعنی دین ہے جس پر آپ اور آپ کی امت قائم رہے گی. اللہم اجعلنا آمین. اور بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ سدرۃ المنتہا کی جڑ میں یہ چار نہریں ہیں, اور مسلم میں یہ ہے کہ اس کی جڑ سے چار نہریں نکلتی ہیں. اور ابن ابی حاتم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دیکھنے کے بعد مجھ کو ساتویں آسمان کے بالائے سطح پر لے گئے, یہاں تک کہ آپ ایک نہر پر پہنچے جس پر یاقوت اور موتی اور زبرجد کے پیالے رکھے تھے اور اس پر سبز لطیف پرندے بھی تھے. جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو دی ہے. سبحان اللہ. اور اس کے اندر برتن سونے اور چاندی کے پڑے ہیں, اور وہ یاقوت اور زمرد کے سنگ ریزوں پر چلتی ہے. اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے. میں نے ایک برتن لے کر اس میں سے کچھ پیا تو وہ شہد سے بھی زیادہ شیریں اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا. اور بیہقی کی حدیث میں ابو سعید کی روایت سے ہے کہ وہاں ایک چشمہ تھا جس کا نام سلسبیل تھا, اور اس سے دو نہریں نکلتی تھیں, ایک کوثر اور دوسری نہر رحمت. اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ مجھ کو سدرۃ المنتہا تک پہنچایا گیا اور وہ چھٹے آسمان میں ہے, اور زمین سے جو اعمال صعود کرتے ہیں وہ اس تک پہنچتے ہیں, وہاں سے اوپر اٹھا لیے جاتے ہیں, اور جو احکام اوپر سے آتے ہیں وہ اول اسی پر نزول کرتے ہیں اور وہاں سے نیچے عالم دنیا میں لائے جاتے ہیں, اور اسی واسطے اس کا نام سدرۃ المنتہا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اس کی برکات سے نوازش فرمائے. اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام یا اللہ تمام گناہوں کو ہمارے معاف فرما دیجئے اللہ بلوغ سے لے کر آج تک کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے اللہ پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا اللہ پوری امت مسلمہ پر رحمتوں کا نزول فرما دیجئے یا اللہ برکتوں کا نزول فرما دیجئے انوارات کا نزول فرما دیجئے اپنی تجلیات خاصہ کا نزول فرما دیجئے یا اللہ ہم سب کو جذب فرما لیجئے یا اللہ ہم سب کو جذب فرما لیجئے اے اللہ ہم سب کو جذب فرما لیجئے اے اللہ اپنی رحمت خاصہ عطا فرما دیجئے اے اللہ اپنی رحمت سے ہم کو گناہوں سے حفاظت فرما دیجئے اے اللہ گناہوں سے حفاظت کی توفیق نصیب فرما دیجئے برے کاموں سے غلط کاموں سے گندے غلیظ کاموں سے اللہ نجات دے دیجئے پاکیزہ حیات عطا فرما دیجئے پاکیزہ انفاس عطا فرما دیجئے عاشقانہ حیات عطا فرما دیجئے وفاداروں کی حیات عطا فرما دیجئے بے وفائی سے حفاظت فرمائیے نافرمانی سے حفاظت فرمائیے گندے اور غلیظ کاموں سے ہماری حفاظت فرمائیے اے اللہ بغیر آپ کے جذب کے کام نہیں چل سکتا اے اللہ اپنی مہربانی فرما دیجئے اے اللہ اپنی مہربانی فرما دیجئے نفس و شیطان کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے اے اللہ ہزاروں جال بچھے ہوئے ہیں گر ہزارہ دام باشد بر قدم چون تو بامائی نہ باشد ہیچ غم اے اللہ اگر آپ ہماری مدد فرما دیں تو اے اللہ یہ ہزاروں شیطانی جال ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اے اللہ اتنا فتنہ ہے نفس و شیطان لگا ہوا ہے اے اللہ ہماری مدد فرما دیجئے اے اللہ راستہ آسان فرما دیجئے گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجئے نیکیوں کا ذوق و شوق پیدا فرما دیجئے اے اللہ جو بیمار ہیں اپنے کرم سے ان کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجئے اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں چاہے اس مہلک بیماری کے ہوں اور دوسری بیماریوں کے ہوں اے اللہ سب بھائیوں کے اے اللہ اور بہنوں کی بیماری کو اے اللہ دور فرما دے یا اللہ صحت کی نعمت سے مبدل فرما دے صحت کامل عاجل مستمر عطا فرما دے بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت رزق نصیب فرما دے اے اللہ اس بیماری سے جو پریشانی آئی ہے روزگار کی معاش کی بھی بڑی پریشانی ہے لوگ بہت پریشان ہیں اللہ اپنا خاص فضل فرما کر اے اللہ اس پریشانی کو دور فرما دیجئے برکتوں کا نزول فرما دیجئے ہماری روزیوں روزگار میں اللہ برکت عطا فرما دیجئے اے اللہ جتنے بھی مقاصد حسنہ ہیں اے اللہ سب میں ہم سب کو بامراد فرما دیجئے تمام پریشانیوں کو مسائل کو حل فرما دیجئے اے اللہ اپنے خزانے غیب سے حل فرما دیجئے اے اللہ جتنے بھی مقاصد حسنہ ہیں اس میں بامراد فرما دیجئے اے اللہ جن کے رشتے نہیں آئے بیٹیاں ہماری بیٹی ہوں اے اللہ ان سب کو نیک صالح رشتے عطا فرما دیجئے محبت والے رشتے عطا فرما دیجئے آپس میں ایثار و قربانی والے رشتے عطا فرما دیجئے خاندانوں میں محبت والے رشتے عطا فرما دیجئے اے اللہ جن کے رشتے ہو چکے ان کے آپس میں خاندانوں میں خوب محبت پیدا فرما دیجئے مودت پیدا فرما دیجئے جوڑ پیدا فرما دیجئے اور اللہ ان میں جو جھگڑے ہیں اے اللہ ان کو محبت سے تبدیل فرما دیجئے اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد سے نواز دیجئے اور اے اللہ جن کی اولاد ہے ان کو نیک صالح اللہ والا بنا دیجئے ہم کو بھی اللہ والا بنا دیجئے ہماری اولادوں کو بھی اللہ والا بنا دیجئے قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بھی ہماری اللہ والا بنا دیجئے صاحب اقوا نسبت بنا دیجئے اے اللہ عطائے نسبت بھی فرمائیے بقائے نسبت بھی فرمائیے ارتقائے نسبت بھی عطا فرمائیے اے اللہ ہم سب کو اس وقت تک موت نہ دیجئے جب تک کہ ہمیں ولایت صدیقیت کی انتہا نہ عطا فرما دیں اور اے اللہ ایسے اعمال کی ہم سب کو توفیق بھی نصیب فرما دیجئے اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دیجئے جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا میرے اللہ اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دیجئے اے اللہ حجر الطالبین کو اپنے عاشقوں سے آباد فرمائیے اے اللہ اس جگہ سے خوب خوب کام لے لیجئے اپنے فضل کے ساتھ اے اللہ اس ناکارہ سے ابھی کام لے لیجئے اے اللہ اور جو اس کے معاونین ہیں اے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائیے چاہے وہ مال سے تعاون کرتے ہوں چاہے بدنی تعاون کرتے ہوں چاہے دعاؤں سے تعاون کرتے ہوں اے اللہ سب کے سب کو دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرمائیے. اے اللہ دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما دیجئے, دونوں جہان کی خوشیوں سے مالا مال فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے حضرت قطب زماں عارف اللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کو خوب خوب صحت سے نوازیے. حضرت مولانا مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم کو بھی خوب خوب صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے, اور اللہ ان کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائیے. اور انہیں ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم کو راضی کیا اور اردو بیانات شروع ہوئے. اللہ کرے یہ سلسلہ قائم رہے, اللہ اس سلسلے کو قائم رکھیے. اے اللہ ہم مسکینوں کا, اے اللہ مسکینوں پر رحم کھائیے. اے اللہ ہمارے حضرت کا اس سلسلے کو خوب تسلسل کے ساتھ قائم رکھیے. ساری دنیا میں اس سے کس قدر نفع ہوا ہے. اللہ تعالی ہمارے حضرت دامت برکاتہم کو جزائے جزیل عطا فرما, اور اللہ ہمارے حضرت کے خاندان والوں کو اہل خانہ کو بھی خوب خوب صحت سے نوازیے. تمام اہل خانوں کو اللہ خوب صحت اور عافیت عطا فرمائیے, ہر شر سے حفاظت فرمائیے, اور ہماری جامعہ حکیم الامت کو اور گلشن اختر کمپلیکس کو اللہ خوب خوب ترقیات سے نوازیے, خوب وسائل سے نوازیے. اے اللہ ضرورت سے زائد وسائل عطا فرما دیجیے, اور اللہ وہاں سے خوب خوب کام لیجیے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے شرف قبول عطا فرمائیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم آمین برحمتک یا ارحم. صبح کو ہماری جو 11:15 ایک چھوٹی سی نشست ہوتی ہے, تو اس کو بھی جہاں تک ہو سکے ہمارے متعلقین اور دوسرے لوگ سنا کریں, کیونکہ اس میں میں بہشتی زیور سے مسائل پڑھ کر سناتا ہوں اور احادیث مبارکہ بھی سناتا ہوں, تو اس میں بھی مسائل آ جاتے ہیں, لیکن زیادہ تر مسائل بہشتی زیور سے پڑھ کر سنائے جاتے ہیں. اور الحمدللہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ اطلاع دیتے ہیں کہ ان کو بہت فائدہ ہوا, کیونکہ بہت سی مسائل جو ہے ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے بعض لوگوں کے روزے نہیں ہو سکے, بعض لوگوں کی نمازیں نہیں ہو پاتی ہیں, تو کتنے نقصان کی بات ہے کہ نماز وہ پڑھ رہے ہیں لیکن مسئلہ نامعلوم ہونے کی وجہ سے ان کی نمازیں ہوئی نہیں. اب ان کو قضا کتنی لمبی پڑھنی پڑے گی خدا ہی بہتر جانتا ہے. تو ہمارے حضرت فرماتے بھی تھے کہ نجات کا دار و مدار مسائل پر ہے, فضائل پر نہیں ہے. تو مسائل کو سیکھنا, اور اس میں بہشتی زیور میں حکیم الامت نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس درجے کی عبادت ہوتی ہے اس درجے اسی کا اس کا علم سیکھنا اسی درجے فرض ہوتا ہے, یعنی فرض درجے کی عبادت کا علم سیکھنا بھی فرض ہے, اور واجب درجے کی عبادت کا علم سیکھنا واجب ہے ہر مسلمان پر, اور اسی طرح سے سنت موقعہ ہے تو اس کا علم سیکھنا سنت موقعہ ہے, اسی طرح نفل ہے تو نفل ہے. تو فرائض واجبات اور سنن موقعہ کا علم حاصل کرنا تو ہر مسلمان پر فرض ہے, اگر نہیں حاصل کرے گا تو گناہگار ہوگا. تو اس لیے بہشتی زیور میں موٹے موٹے مسائل لکھے ہوتے ہیں روزے کے, نماز کے, زکوٰۃ کے اور قربانی کے, تو اس مجلس کو خوب اہتمام سے سنا جائے, اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو مزید منظم طریقے سے مشورے کے ساتھ اور زیادہ منظم کر دیں تاکہ اور زیادہ نافع ہو. اللہ تعالیٰ شرف قبول فرمائے اپنے فضل سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مختصر اقتباس سنایا جا رہا ہے, سنائیے. اس میں کون سا سنایا تھا؟ یہ تو طویل ہے, اس وقت کوئی مختصر سنا دیجیے. جامع وہ سنا دیا تھا 2 گز کا مگرمچھ, وہ سنائیے.
دنیا دھوکے کا گھر کیوں ہے؟ دنیا دھوکے کا گھر کیوں ہے؟ تو فرماتے ہیں 1-3 واقعے سے تم ہمیشہ کے لیے دنیا کی محبت سے پاک ہو جاؤ گے. آپ لوگ سننا چاہتے ہیں؟ نمبر واقعہ نمبر 1, ایک مگرمچھ ہوتا ہے, آپ نے دیکھا اتنا لمبا منہ ہوتا ہے جتنا میرا ہاتھ ہے, اس کے دانت الگ الگ فاصلے ہوتے ہیں, اس کے گوشت کھانے کے بعد اس میں ریشا خلال تو کرتا نہیں چاہ رہا, مگر بس خلال کر سکتا ہے, لہذا جو گوشت اٹک جاتا ہے وہ پھل جاتا ہے, جس سے چھوٹے چھوٹے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں. تو چڑیا جو گزرتی ہے اور وہ بھوک کی وجہ سے دریا کے کنارے آ کر منہ یوں کھول دیتا ہے. چڑیا بیچاری دیکھتی ہیں کہ یہ کیڑے بہت عمدہ غذا کے لیے ویژن چل رہا ہے وہی اور بہت ہی ننگی فلمیں اندر چل رہی, تو ایک ایک چڑیا بیٹھ کر ٹوٹ سے اس کو کھانے لگتی ہے. ان کو اتنا مزہ آتا ہے کہ کیا سموسا پڑپڑ کا مزہ آئے گا. اب یہ چڑیا بیٹھی دوسرے کا اچھا اکیلے مزے اڑا رہی, میں بھی یہی کروں گی. گناہ ایسے پھیلتا ہے. اب 20 چڑیا اس سائڈ میں مگر مچھلی اور 20 چڑیا اس سائڈ میں بیٹھ کے خوب چہچہا رہی ہیں, آہا کیا مزہ آ رہا ہے وی سی آر کا اور ننگی فلموں کا, اور خوب عمدہ غذا کھا رہے ہیں. اب جب مگر مچھ نے دیکھا کہ میرے دونوں سائڈ میں ایک 20 چڑیا ادھر 20 چڑیا ادھر بیٹھی ہیں آرام وہ ادھر گرا, اب وہ 40 چڑیا پیٹ میں نکل گیا. اس کے بعد وہ آپس میں کہتی ہیں کہ بھائی یہ دنیا میں ہمارا وہ کاروبار اور وہ قالین اور موبائل اور یہ پاپڑ سموسے کے دسترخوان یہ سب کہاں گئے؟ تب کہتے ہیں بھائی ہم نے بڑی بیوقوفی کی, اس میں مگر مچھ کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ زندہ ہے ظالم, یہ تو منہ کھولے ہوئے مردہ بنا ہوا تھا. باروی اس کو بس کے فرماتے ہیں کہ دنیا کے زمین کے اوپر کتنے ہی کاروبار تمہارا چل جائے, مقصدیز ہو مقالینے ہوں موبائل ہو سموسے پاپڑ سامی کباب ہو, خبردار دنیا سے دیکھنا لگانا, دو گز کا مگر مچھ منہ کھولے ہوئے انتظار کر رہا ہے. سمجھا بھائی آپ حضرات جو کو بھولنا مت, پھر نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی, کیونکہ کراچی سے آنا بڑا آسان نہیں. میں ذوف اور عمر کے تقاضے کو لوں ہوں, جو کتنی ہی شاندار بلڈنگ ہو اور کاروبار ہو اور روپی پاؤنڈ کی پاؤنڈ ہو اور پاؤنڈ کی وجہ سے توڑ بھی نکلی ہو, لیکن یاد رکھو کہ دو گز کی زمین ہمارا انتظار کر رہی ہے. قبرستان میں مگرمچھ زمین مثل مگرمچھ سے منہ کھولے ہوئے دو گز ٹائم میں انتظار کر رہی تھی. دیکھو سب آتے ہیں, عبرتناک واقعہ نہیں بتاؤ. چڑیوں کی طرح حماقت نہ کرنا, کیا چاہنا مت, مگر مچھ کے یہ سمجھ لو کسی دن زمین یوں کھول کر کے اور یوں بند ہو جائے گی اور ہم کئی من مٹی کے نیچے پڑے ہوں گے. جیسے ہاں مگر مچھ نے جب یوں ملایا تو چڑیا دھوکہ کھا گئی یا نہیں, سب پیٹ میں چلی گئی. تو ایسی زمین اپنے پیٹ میں ہم کو نکل لے گی قبرستان میں, دو تین من مٹی ہمارے اوپر پڑنے والی ہے. جلدی گناہوں کو چھوڑ دو میرے پیارے دوست, کیونکہ گناہ بہت خراب چیز ہے, ہمیں اللہ کا ولی نہیں بننے دے رہا. یہی گناہ ہمیں اللہ کے ولی بننے میں حائل ہے, ورنہ آج تک نہ جانے ہم کتنے بڑے ولی اللہ ہو جاتے.
اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.